الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة الجاثية، یہ سورت پوری کی پوری مکی ہے. ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ نازل ہوئی. اس کی صرف ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، جو 14th آیت ہے. اس کے بارے میں بعض حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. اس کے علاوہ باقی پوری سورت مکی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ آیت بھی مکی ہے. اور اس راجح قول کے اعتبار سے یہ پوری سورۃ الجاثیہ یہ مکی ہے. اور چونکہ یہ مکی سورت ہے، اس لیے اس میں جو بنیادی تین مضامین ہیں ان پر بہت زور دیا گیا ہے. توحید پر، کہ حق تعالی شانہ کا وجود ہے، اور حق تعالی شانہ واحد ہیں اور احد ہیں. رسالت پر، کہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں. ان کے سر پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے. اور تیسرا مضمون، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، اور اچھائی کے بدلے میں جنت ملے گی اور برائی کی سزا جنت کی شکل میں ملے گی۔ تو یہ سورت چونکہ مکی ہے، اس لیے اس میں ان تین بنیادی مسائل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات کے ساتھ، حامیم، اور جو محققین حضرات ہیں، جو محتاط حضرات ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں کہ حامیم کی مراد کیا ہے، حامیم کا مقصد کیا ہے، حامیم میں کیا بھید ہے اللہ تعالی شانہ کا، کیا سر ہے، اسے اللہ واقف ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے اسلم اور احوج چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کی کہ حامیم بھی اللہ کے کلام کا ایک حصہ ہے، اللہ کے قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اس کا معنی جو بھی ہو، اور اس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نہیں تھا، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ اگر اس کے معنی کو جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی شانہ ضرور ہمیں بتلاتے، اور بغیر معنی کے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنایا گیا ہے، تو اللہ چونکہ حکمت والا ہے اس لیے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، ضرور کوئی فائدہ ہوگا۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو کہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ یعنی یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی شانہ کی دو صفتیں یہاں بیان فرمائی، ایک ہے عزیز، زبردست، غلبے والا، صاحب اقتدار، جس کے مقابلے میں کسی کی کچھ چلتی نہیں، اور الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس میں مشرکین مکہ پر رد ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہے، اور چونکہ یہ شخص کاہن ہے اس لیے یہ جو کلام پیش کرتا ہے یہ کہانت ہے، یا جو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، اور چونکہ شاعر ہے اس لیے یہ جو کچھ کہتا ہے یہ شعر و شاعری ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ نہ شاعر کا قول ہے نہ کاہن کا، پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے، وہ کہتے تھے کہ شعر و شاعری ہے، کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور شیاطین یہ کلام اس کو سکھا کر جاتے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. کہ شیاطین ایسی کتاب کو لے کر نہیں آ سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے ایسا کلام. تو یہ جو شروع میں سورت کے سورتوں کے شروع میں اس قسم کے جملے ہمیں ملتے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس سے مشرکین پر، انکار کرنے والوں پر رد ہے کہ یہ کتاب جو ہے کہیں اور سے نہیں آئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. ہم یقولون افترا، یہ افترا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی گئی ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے کوئی الہام یا القا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. تنزیل الکتاب کتاب کا اتارا جانا ہے، زبردست حکمت والی اللہ کی طرف سے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں مؤمنین کے لیے. یہاں سے حق تعالی شانہ کے وجود اور حق تعالی شانہ کی توحید کا اس بات شروع ہو رہا ہے. یہ جو آیات ہیں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. یہ جو تین آیتیں ہیں، ان میں جن نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے وہ نشانیاں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں مذکور ہیں، اور ان تین آیتوں کا جو مضمون ہے اس کے سب سے زیادہ مشابہ اگر مضمون کہیں ملتا ہے تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. وہ ایک آیت جو ہے وہ سب سے زیادہ مشابہ ہے ان تین آیات کے مضمون کے، اور وہ جو آیت ہے اس سے پہلے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے. یہ مختصر آیت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی توحید کو بیان کر کے اس توحید پر دلیل بھی پیش کی ہے اسی ایک آیت میں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی تمہارا وہ معبود جو معبود کہے جانے کا مستحق ہے وہ ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ. الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. الرحمن الرحیم،
دونوں مبالغے کے سیگے ہیں. بڑا مہربان, صرف مہربان نہیں بڑا مہربان, صرف رحم والا نہیں نہایت رحم والا, دونوں کے اندر مبالغہ کا سیگا, بہت رحم کرنے والا, بڑا مہربان نہایت رحم والا. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو, یہ تو توحید کا اعلان ہے. اور الرحمن الرحیم اس کے لیے دلیل ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک معبود ہے, یعنی تمہارا وہ معبود جو معبود کہے جانے کے لائق ہیں, جو عبادت کا مستحق ہے وہ ایک ہی ہے. الہکم الہ واحد, اور آگے تاکید کے لیے کہا کہ لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. معبود کہے جانے کے لائق, عبادت کیے جانے کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم, تو ایک ترکیب کے اعتبار سے الہکم مبتدا, الہ واحد خبر, الرحمن دوسری خبر, الرحیم تیسری خبر. پہلی خبر میں توحید کا اعلان ہے, اور دوسری دو خبریں جو ہے وہ اس توحید پر دلیل ہے. اس لیے کہ الرحمن اور الرحیم سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کی رحمت اتنی ہے 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 کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی خیر نظر آ رہی ہے وہ اسی کی رحمت کا اثر ہے. اور جب یہ بات ہے تو وہی وحدہ لا شریک لہ ہے. لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. پر الہکم الہ واحد, اللہ ایک بھی ہے, اور احد اللہ یکتا بھی ہے, ایک بھی ہے اور یکتا بھی ہے, یعنی ایسا واحد کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. دنیا میں ایک تو بہت ساری چیزیں ہیں, میرے تھیلے میں کیلا ایک ہی رہ گیا, ایک ہی کیلا ہے, اس بستی میں ایک ہی عالم ہے, ہمارے گھر میں روزی کمانے والا ایک ہی آدمی ہے, لیکن یہ جتنے ایک ہیں وہ ایک ہیں جن جیسا دوسرا بھی ہے. میرے تھیلے میں اگر ایک کیلا رہ گیا ہے تو کسی اور جگہ دوسرا کیلا بھی ایسا ہی ہوگا. میرے گھر میں اگر روزی کمانے والا اور سب کو کھلانے والا ایک شخص ہے تو دوسرے گھر میں بھی ایسا ایک ہوگا. یہ واحد ایسا ہے جو احد ہے, یہ ایسا ایک ہے جس جیسا دوسرا ہے ہی نہیں. یہ یکتا واحد ہے, یہ یونیک واحد ہے. اسی لیے اسماء حسنہ میں الواحد الاحد, یہ ایسا واحد ہے جو احد ہے, ایک ہے ایک اور یکتا. قل ہو اللہ احد, آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. تو اللہ ایک ہے. امام جساس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کی تفصیل ہے. اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذو اجزاء نہیں ہے. اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے, اللہ کے بارے میں ہم اللہ کو تصور میں نہیں لا سکتے, لیکن علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات کہی ہے کہ اللہ ذو اجزاء نہیں ہے, اللہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی جیسے ہماری تقسیم ہو سکتی ہے. کان الگ ہو سکتا ہے, یہ ہاتھ الگ ہو سکتا ہے, ایک ہی ہے اللہ, واحد ایک. وہ دو اجزاء نہیں ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. اور اللہ واحد ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس جیسا دنیا میں کوئی مثیل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں. اور اس اعتبار سے بھی اللہ واحد ہے کہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اس اعتبار سے بھی اللہ واحد ہے. اور اس اعتبار سے بھی اللہ واحد ہے کہ عبادت کا مستحق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے. اور پھر آگے تاکید، لا الہ الا ہو. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس پہ بعد تاکید لا الہ الا ہو. اسے آپ دوسری خبر بھی قرار دے سکتے ہیں کہ تمہارا معبود اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اور توحید کا اعلان کرنے کے بعد دلیل لائے الرحمن الرحیم، کہ وہی منعم حقیقی ہے، اسی کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ دنیا میں جگہ جگہ پر خیر نظر آ رہی ہے. میرے پاس جو بھی کچھ خیر نظر آئے، مادی، روحانی، علمی، دنیاوی، دینی، جو بھی جس لائن کی خیر نظر آئے، یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمت کا اثر ہے. مسلمانوں کے پاس جو بھی خیر نظر آئے، جس ٹائپ کی بھی ہو، جس لائن کی بھی ہو، یہ اللہ تعالی شانہ کی رحمت کا خاصہ ہے، یہ اس کا اثر ہے. غیر مسلموں کے پاس جو بھی خیر نظر آئے، جانوروں کے پاس جو بھی خیر نظر آئے، نباتات میں، جمادات میں، زمین پر، آسمان پر، کائنات میں کہیں بھی کوئی خیر نظر آئے، یہ اثر ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بے پایا رحمت کا. اور جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ منعم حقیقی ہیں اور انہی کی رحمت کے دم سے کائنات میں خیر نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے. لیکن یہ دلیل ایسی ہے کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل ذہن چاہیے. اور دنیا میں انٹلیکٹ اور عقل کے اعتبار سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حصہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے اور دوسرا لے مین کا ہوتا ہے. تو جو باتیں انٹلیکچوئلز کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ لے مین کو بھی سمجھ میں آئے. جیسے قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے اپنے بارے میں، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم تھوڑے سے شک میں بھی ہو اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے کسی حصے کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ. ایک سورت بنا کر لے آؤ اس جیسی. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید کی سورتوں میں سے کسی چھوٹی سی چھوٹی سورت کا انتخاب کر کے اس جیسی کوئی سورت تم پیش کرو. پہلے یہ اعلان ہوا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے یا نہیں، تو تو جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اب تک اتار چکے ہیں اتنا تم بھی بنا کر پیش کرو. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسی دوسری کتاب لانے کی کوشش کریں تو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں پھر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے. پھر تھوڑی تخفیف ہوئی, ہم یقولون افترا, کیا یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اسے گھڑ رہے ہیں, اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں, اوپر سے کچھ نہیں آتا. تو ان کو کہو کہ قرآن مجید کی 10 سورتوں جیسی تم 10 سورتیں بنا کر لے آؤ. قل فاتو بیشر سوری مثلی, پورا قرآن میں 10 سورتیں لے آؤ. اور پھر اس سے بھی نزول ہوا, پہلا چیلنج بھی قبول نہیں ہو سکا, دوسرا بھی قبول نہیں ہوا, تب آخری چیلنج, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت جیسی سورت بنا کر لے آؤ. اور آگے پھر اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہ کر سکو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر تم ایمان قبول نہ کرو, فتق النار التی, تو پھر تم جہنم کا انتظار کرو. جہنم کا انتظار کرو, یا یہ کہ ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, ولن تفعلوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یعنی یہ چیلنج صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں رہا, یہ قیامت کی صبح تک کے لیے چیلنج رہا کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت انا آتینا کل کوثر, جو سب سے چھوٹی سورت ہے, ایسی سورت بھی تم بنا کر پیش نہیں کر سکیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے تو اگر کوئی قرآن مجید کو غلط ثابت کرنا چاہے تو بہت آسان ہے کہ سورہ انا آتینا کل کوثر جیسی کوئی سورت بنا کر لے آئے جو فصاحت میں بلاغت میں اس درجے کی ہو. ہر لٹریچر کا ایک معیار ہوتا ہے, تو لٹرری معیار پر قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے, اور جو عربی میں ماہرین ہیں وہ قرآن مجید کی سورت اور کسی کی لکھی ہوئی سورت دونوں کو پڑھ کر کے کہہ سکے کہ ہاں یہ اس معیار کی ہے. بہت آسان قرآن کو اگر غلط ثابت کرنا ہو تو. اور 14 صدیاں گزر گئی اور یہ 15ویں صدی ہے, اور یقیناً دشمنان اسلام نے اس کی کوشش کی ہوگی لیکن آج تک ناکام ہے. یہ قرآن مجید کے اللہ تعالی شانہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. لیکن یہ دلیل کس کے لیے ہے؟ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے. یہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے. میرے جیسے کم علم بے علم لوگ, اگر کوئی عربی کا ماہر ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, یہ 3 آیت کی کوئی سورت بنا کر کے لے آئے تو میں کیا فیصلہ کر پاؤں گا کہ یہ اس معیار کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے تو انٹلیکچوئل چاہیے جو دونوں پہ غور کر سکے اور غور کر کے دیکھے کہ لٹرری معیار پر مضمون کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے, اور آیا یہ شخص سورہ انا آتینا کل کوثر جیسی سورت بنانے میں کامیاب رہا یا ناکام ہوا. یہ دلیل جو ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. یہ تو علماء آپ کو کہتے ہیں
علماء آپ کو کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز آپ کو کہتے ہیں کہ آج تک قرآن مجید کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکا، اور جس نے بھی کوشش کی اور جب اس کا موازنہ کیا گیا تو سب اس نتیجے پر پہنچے کہ نہ قرآن کے تو قریب بھی نہیں ہے یہ. یہ تو علماء کہتے ہیں، عوام بیچارے کیا جانے، کم علم لوگ کیا جانے جنہیں قرآن مجید کی فصاحت سمجھ میں نہیں آتی، بلاغت سمجھ میں نہیں آتی. آج کل عرب حضرات بھی اس سے آری اور خالی ہیں، سب عرب حضرات قرآن مجید کی فصاحت، قرآن مجید کی بلاغت کو نہیں پہچان پاتے. ایک مستقل سائنس ہے، یہ تو الگ، عربی بول لینا الگ بات ہے. جیسے ہم لوگ گجراتی بولتے ہیں آپس میں، تو ہماری گجراتی اور جو شدھ گجراتی ہے اس میں بہت فرق ہے. ہماری گجراتی تو مکسچر ہے، اس میں انگلش کے بھی الفاظ آ جاتے ہیں، اردو کے بھی الفاظ آ جاتے ہیں، ہمارے اپنے دیہات کے کچھ الفاظ ہیں، اس میں اور اس گجراتی میں تو بہت فرق ہے. تو اسی طرح یہ عرب حضرات جو عربی آپس میں بولتے ہیں اس میں اور قرآن مجید کی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو 90% سے زیادہ عرب حضرات بھی اگر ان کے سامنے سورہ انا آتینا کل کا اثر رکھی جائے اور کسی انسان کی کوئی لکھی ہوئی ایک صورت رکھی جائے، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ اس میں کون سا اعلیٰ ہے اور کون سا ادنا ہے. یہ دلیل انٹلیکچوئلز کے لیے ہے، یہ دلیل عوام کے لیے نہیں ہے. اور قرآن اترا ہے سب کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے. تو اس دلیل سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ان کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کے اپنی کتاب ہونے کے لیے ایک ایسی دلیل بیان فرمائی جو بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ دوسری دلیل ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی. یہ جو دلیل ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرو، یہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے. اور لیمن کے لیے کیا ہے؟ کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ دلیل ہو گئی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن میں ایک حرف کا فرق آیا، ایک نقطے کا فرق آیا، ایک سکون کا فرق آیا، نہیں آیا. جب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حفاظت کر رہا ہے. وہ کون ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ بچہ بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے، جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے قرآن مجید کے کلام ہونے کے لیے جیسے ایک انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے دلیل ہے، دوسری عوام کے لیے دلیل ہے، تو اسی طرح پہلی دلیل جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے جو غور و فکر کریں. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. بس یہاں تک اگر ہوتا تو انٹلیکچوئلز کو کوئی پرابلم نہ ہوتا کہ اللہ ایک ہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں خیر جتنی بھی نظر آ رہی ہے وہ اسی کی رحمت کا اثر ہے. جب اسی کی رحمت کا اثر ہے تو معبود تو وہ ایک ہی ہے. جب خیر کسی اور جگہ سے آ ہی نہیں رہی ہے، خیر صرف وہیں سے آ رہی ہے، تو میں کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟ عبادت تو مجھے اسی کی کرنی چاہیے. جس کا دماغ برین عالی ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا انٹلیکچوئل، لیکن لے مین کے لیے جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا. اس لیے ان کے لیے پھر مستقل آیت اتاری آگے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور اس کشتی میں یا ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس اس سامان کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اس پانی میں جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آسمان سے اتارا
فہیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا دوبارہ، وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالی شانہ نے چاروں طرف مختلف قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کی تصریف میں، وہ صحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، لآیات لقوم یعقلون، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ بہت موٹی بات جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. جاہل سے کہو کہ بھئی یہ چشمہ ہے، اس چشمے کے بارے میں میں اگر آپ کو ایسا کہوں کہ یہ چشمہ یوں ہی وجود میں آ گیا بغیر بنانے والے کے، آپ مانیں گے؟ اگر میں کہوں کہ یہ کتاب یوں ہی وجود میں آ گئی، اسے کسی نے نہیں بنایا، یوں ہی وجود میں آ گئی، یہ ٹیبل ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. آپ ایسا مت سمجھنا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، کوئی مانے گا؟ یہ کرسی یوں ہی وجود میں آ گئی، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے، مانے گا کوئی؟ کوئی نہیں مانے گا. یہ بہت موٹی دلیل اللہ نے بیان فرمائی، آسان دلیل کہ جب ایک چشمہ، ایک آئینک بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، ایک کرسی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، ایک کتاب بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ آسمان اور زمین کا نظام بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ سمندر بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ جاہل سے جاہل ان پڑھ آدمی بھی اس دلیل کو فوراً سمجھ جائے گا کہ واقعی بنانے والا تو کوئی ہے، بنانے والے کو ماننے بھی مجبور ہو جائے گا، اس سے کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی. یہ جتنے ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کے قائل نہیں، دہریہ جتنے بھی ہیں، وہ صرف دنیا کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ یوں ہی وجود میں آ گئی، لیکن دنیا کے وجود میں آنے کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس کا تو کوئی بنانے والا ہے، گھر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، کپڑے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، کارپیٹ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک ماچس بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا کارخانہ بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آئے گا؟ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہا کہ بالکل مانتا ہوں. کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا یدلان علی اللطیف الخبیر. دیہاتی، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ اگر کسی جگہ مینگنی گری ہوئی ہو، مینگنی، تو مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے، مینگنی کو دیکھ کر بکری کا پتہ چل جاتا ہے، بکری کو دیکھا نہیں ہے، اونٹ کو دیکھا نہیں، مینگنی کو دیکھ کر، مینگنی دیکھی تو مینگنی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے بکری کا کہ یہاں کہیں بکری ضرور ہوگی، اس لیے کہ مینگنی ہے. اس نے بکری نہیں دیکھی، بکری کا وجود اس کے سامنے نہیں ہے، صرف مینگنی کو دیکھ کر، بکری کا پاخانہ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بکری ضرور ہوگی. اگر اسے کہو کہ نہ نہیں ہے بکری، نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی بکری، نظر کہاں آ رہی ہے؟ کہ نہیں، مینگنی بتا رہی ہے کہ بکری یہاں ضرور ہے، اگر بکری نہ ہوتی تو مینگنی نہ ہوتی. اور کسی کے نشانات قدم کو دیکھتا ہے، فٹ پرنٹس کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے. اگر انسانوں کے فٹ پرنٹس ہے تو کہے گا کہ انسان ہے، ہاتھی کے فٹ پرنٹس ہے تو کہے گا کہ ہاتھی ہے. بھائی ہاتھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی ہے؟ دیکھو فٹ پرنٹس ہے ہاتھی کی، یہ فٹ پرنٹس کہاں سے آئے؟ مینگنی سے بکری کا پتہ چلتا ہے،
نشانات قدم سے انسان کا ہاتھی کا پتہ چلتا ہے. فسماؤن ذات و ابراج, ذرا آسمان کو تو دیکھو, اتنا بڑا آسمان, اس میں ستارے, سیارے, اس میں چاند, سورج, ایک نظام. اور زمین کو تو دیکھو, وارد ذات و فجاج, کیسے رستے بنے ہوئے ہیں, ہمارے لیے بھی رستے بنے ہوئے ہیں اور اڑنے والوں کے لیے بھی رستے بنے ہوئے ہیں. ہوائی جہاز کا بھی ایک رستہ ہوتا ہے اوپر, ہوائی جہاز کے رستے, پھر اڑنے والے پرندوں کے لیے رستے, اور پھر درخت, سمندر, سبزے, پہاڑ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اونٹ کو نہیں دیکھتے, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے, آسمانوں کو نہیں دیکھتے, زمین کو نہیں دیکھتے. اتنی ساری چیزیں ہیں آسمانوں میں, اتنی ساری چیزیں ہیں زمینوں میں. تو دیہاتی کہتے ہیں کہ فسماؤن ذات و ابراج واردن ذات و فجاج افلا ید اللہ علی اللطیف الخبیر. یہ آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے, اور یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے, کیا یہ لطیف خبیر اللہ کے بارے میں دلیل نہیں بن سکتی یہ ساری چیزیں کہ اللہ بھی ہے, اللہ بھی ہے. بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وجود کی کوئی دلیل پیش کرو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وجود کی دلیل انڈا ہے. انڈا, انڈا میں کوئی سوراخ ہے؟ کوئی سوراخ نہیں. پھر اندر کام کون کر رہا ہے؟ انڈے کے اندر کام کون کر رہا ہے؟ یہ سفیدی اور یہ زردی, یہ بچے کی شکل میں نکلتا کیسے ہے؟ کون بنا رہا ہے اس کو؟ بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بارے میں دلیل, تو کہا کہ دلیل یہ پتا ہے, اس پتے کو اگر بکری کھاتی ہے تو یہ مینگنی بن کر نکلتی ہے, اور اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اسی پتے کو تو وہ ریشم بن کر نکلتا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اس کائنات کی ہر ہر چیز میں نشانی ہے جو دلیل بن سکتی ہے اس بات پر کہ اللہ ہے, اللہ ہے اور ایک ہی ہے. سورہ جاسیہ کی ان ابتدائی آیات میں بھی تقریباً انہی چیزوں کا ذکر ہے جن چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے. اور اللہ جل جلالہ وعام من والو, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, عالم سے لے کر عامی تک, اور انٹلیکچول سے لے کر کن ذہن تک, ہر کن ذہن والے ہر شخص کے دلوں کو دستک دے رہے ہیں اللہ جل جلالہ وعام من والو کہ دیکھو میں ہوں, میں ہوں. اس لیے کہ میں اگر نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں وجود میں کیسے آئی؟ تو میں ہوں, کوئی بنانے والا ہے, یہ تو تم نے تسلیم کر لیا, بنانے والا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے, ہے, دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے سمندر کا؟ کہا کہ ہاں سفر, میں نے سفر کیا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ سمندر کی موجوں کے تلاتم میں وہ کشتی آ گئی, کشتی آ گئی؟ کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا. تو کہ اس وقت تمہارا دل کسی کو پکار رہا تھا؟ کہا کہ ہاں پکار رہا تھا. کہا وہی اللہ ہے, یہی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی, اگر اللہ نہ ہوتا تو پکار دے کیسے؟ مصیبت کے وقت ہر شخص ایک امید رکھتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ مسئلہ حل, یہ جو امید ہے یہ امید ہی تو اللہ ہے, یہ امید ہی تو اللہ ہے. اس لیے کہ خود کو تو نظر آ رہا ہے کہ میری قدرت سے تو بالکل باہر ہے. کینسر کا مریض دہریا ہے, اللہ کو نہیں مانتا, پھر بھی اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چیز ٹھیک کرے گی. سارے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, آپ کے بس میں کچھ رہا نہیں, پھر بھی یہ امید, یہ کیا ہے؟ یہ کسی کو مانتے ہیں تو ہی تو امید ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, ایک دہریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا, لمبا قصہ ہے.
تو آپ جو ہے ذرا تاخیر سے پہنچے, وقت مقررہ پر نہیں پہنچے, اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ ذرا تاخیر سے پہنچا, اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے اور اس جگہ کے درمیان ایک ندی ہے اور اس ندی کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی, تو وہاں کشتی نہیں ملی. اب کشتی نہیں ملی تو میں فکر میں پڑ گیا کہ مجھے تو ڈیبیٹ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے ایسی ایس کے ساتھ, اب میں جاؤں کیسے؟ تو کیا بس اس فکر میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ندی کے کنارے جو درخت تھے وہ سب کٹنے شروع ہو گئے, خود بخود گرنے لگے, اور عجیب ماجرا دیکھا کہ پھر وہ صاف ہونے لگے, اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کی جو ہے کٹائی شروع ہو گئی اور تختے بننے شروع ہو گئے, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے شروع ہو گئے, اور کیلیں آ گئی, میخیں آ گئی, اور وہ ایک کشتی کی شکل میں میرے سامنے تیار ہو کر گیا گئی, میں اس میں بیٹھ کر کے آ گیا. اگر یہ کرشمہ نہ ہوتا تو میں آج یہ مناظرے میں پہنچ ہی نہ سکتا, اس لیے کہ وہاں کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ اچھل پڑا دہریا, اچھل پڑا, اس لیے کہ ڈیبیٹ میں تو سامنے والے کی کمزوری دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. کہا کہ بھائی کیسے مناظر کو لے آئے ہمارے سامنے, کیسے مناظر کو لے آئے, عقل تو دیکھو اس کی ہے, کیا مناظرہ کرے گا ہمارے ساتھ؟ درخت خود گرے, خود کٹے, خود صفائی ہو اس کی, خود اس کے تختے بن جائے, اور پھر وہ تختے خود کشتی بن جاوے اور کشتی میں بیٹھ کر کے آ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناظرہ تو ختم ہو گیا, مناظرہ تو ختم ہو گیا, ڈیبیٹ ختم. کیسے ختم؟ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کی؟ اور جب یہ طے کر لیا کہ بنانے والا ہے, اب دوسرا سوال کہ وہ ایک ہی ہے. جی ہاں ایک ہی ہے. کیوں ایک ہی ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اب تک میں لڑ چکے ہوتے, اتنے سال ہو گئے لڑے ہی نہیں دونوں. بنانے والے اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اب تک میں لڑ چکے ہوتے, اور اگر لڑتے تو چاند آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتا, سورج آگے پیچھے ہو جاتا, دنیا اوپر تلے ہو جاتی. لیکن لڑائی نہیں ہو رہی ہے, نظر نہیں آ رہا ہے کہ لڑ رہے ہیں, نظام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. سورج جتنے بجے طلوع ہونے والا ہوتا ہے اتنے ہی بجے ہوتا ہے, معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا لڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اتنے پاورفل دو آدمی ہوں تو ان کا اتفاق کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوتا. تو جب سانے بنانے والے کو تسلیم کر لیا اور پھر نظام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو یہ بھی تسلیم کر لینا پڑے گا کہ وہ ایک ہی ہے. ذرے ذرے میں کائنات کے نشانیاں ہیں, دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالی شانہ وہی دلیلیں دوبارہ دہرا رہے ہیں, ان فی السماوات والارض, بے شک آسمانوں میں اور بے شک زمین میں البتہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. جو مؤمنین ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ چونکہ ایمان کے نور سے دیکھتے ہیں اس لیے انہیں یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. ایمان کے نور کی برکت سے ان کو یہ ساری نشانیاں نظر آتی ہے کہ دیکھو پہاڑ ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. انشاءاللہ اس مضمون کو آگے آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہماری توحید کو راسخ فرما دے, اللہ تعالی ہماری ایمان کو راسخ فرما دے, شکوک شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ اسی پر قائم رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقران العظيم,
وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.